سے پیچھے کی آیت میں یتیموں کی اصلاح اور یتیموں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو ملا جلا لو یعنی اپنے ساتھ اکٹھا کر لو اپنے گھر میں یا ان کے مال کو ملا لو تو وہ بھائی ہیں تمہارے۔ تو اسی اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ بیوہ عورتوں سے شادی بھی کر لی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بچہ جو بہت چھوٹا ہے، اگر کوئی اس کو لک آفٹر کرنا چاہتا ہے تو اس کی ماں سے الگ کر کے تو نہیں کر سکتا، قدرتی طور پر کیا ہوگا کہ ماں بھی ساتھ آئے گی۔ تو انڈائریکٹلی بیوہ عورت سے شادی کرنے کی بات بھی کی گئی، پھر ساتھ ہی اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جس یتیم بچے کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ماں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے اور اس سے نکاح کا ارادہ بھی ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ماں مسلمان ہی نہ ہو، وہ مشرک ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا اس بچے کی بھلائی کے لیے یا اس عورت کی بہتری بھلائی کے لیے اس سے نکاح کر لیا جائے جبکہ وہ مسلمان نہ ہو، مشرک ہو؟ تو یہاں پر فرمایا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح دراصل ایک معاہدہ ہے، ایک سول کانٹریکٹ ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اللہ اور بندوں کی گواہی کے ساتھ قرار پاتا ہے۔ نکاح کی درستگی کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کو ارکان نکاح بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، ولی، اس میں لڑکی کا باپ، وصی، سب سے قریبی عزیز، یا لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی بھی صاحب رائے یا پھر حاکم وقت شامل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی شادی کے وقت اس کے ساتھ کوئی ذمہ دار شخص ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان، عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، یا اس کے خاندان میں سے سمجھدار انسان یا حاکم کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، یعنی باپ اور بھائی نہیں تو پھر خاندان کا کوئی بھی سمجھدار اور مرد ہو سکتا ہے، اگر وہ بھی نہیں، بالکل ہی لاوارث لڑکی ہے تو پھر سلطان یعنی حاکم وقت اس لڑکی کا ولی ہوگا۔ ولی کے لیے مرد ہونا شرط ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، معاملہ فہم ہو، آزاد ہو۔ نکاح کی دوسری شرط گواہوں کی موجودگی، یعنی تنہائی میں چھپ کے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے دو عادل مردوں کو گواہ بنا لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو لوگ کم از کم ہونے چاہیے گواہوں میں سے۔ بحقی کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولیہم وشاہد عدل، ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے، یعنی گواہ بھی عادل ہوں۔ عادل سے مراد کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب نہ ہوں، حرام کام کرنے والے نہ ہوں۔ تیسری چیز نکاح میں اپنے نکاح کے الفاظ ہوتے ہیں، جس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ولی یہ کہتا ہے، یعنی مثلا لڑکی کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، یعنی جس لڑکے کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اور لڑکے کو جواب میں کہنا ہوتا ہے کہ میں نے اسے قبول کر لیا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایجاب و قبول۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکی یہ کہہ دے کسی لڑکے سے کہ میں اپنا نکاح تم سے کرتی ہوں، اور وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، اور وہ کہیں چھپ کے ایسا کرے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نکاح نکاح ہی نہیں۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز حق کے مہر ہے، یہ واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر کے لیے کچھ تلاش کرو، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہوگا۔ پھر نکاح کی سنتیں کیا ہیں یا آداب کیا ہیں؟ کس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے، مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دعوت ولیمہ ہوتی ہے جو لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کے ذریعے۔ پھر اسی طرح نکاح کا اعلان دف اور غنا وغیرہ کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام نکاحوں کے درمیان دف بجانے اور شہرت دینے سے امتیاز ہوتا ہے۔ حلال نکاح جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس لیے چھپا ہوا نکاح یا خفیہ نکاح جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ ممنوع ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اور دف کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو ون سائڈڈ ہوتا ہے، ڈھول دو طرف سے ہوتا ہے، دف ایک طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا بجانا اور کچھ سانگز کا گانا، یعنی خوشی کا منانا جو ہے اس موقع پر، وہ نکاح کا ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے۔ کسی بھی اور طرح بازو کا ہمارے ہاں پٹاخے وغیرہ بجاتے ہیں یا ڈھول ڈھماکے ہوتے ہیں، تو ڈھول ڈھماکے کی اجازت نہیں ہے، دف کی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح اس موقع پر میاں بیوی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تجھ پر برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر میں اکٹھا رکھے۔ اسی طرح شوال میں شادی اور رخصتی مستحب ہے، یعنی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں میرے ساتھ نکاح کیا، شوال میں ہی آپ مجھے اپنے گھر لائے، تو اس سے اس کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے رشتہ دار لڑکیوں کے لیے شوال کے مہینے کو شادی کے لیے پسند فرماتی۔ اسلام میں کسی برات کا، کسی جہیز کا اور مہندی کا کوئی تصور نہیں۔ نکاح کے جو لوازمات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس پس منظر میں ان آیات کو سمجھے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یعنی مرد کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں، وہ خود اکیلے بھی پروپوز کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ مومن عورت ہو، مشرک نہ ہو۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ بت پرست کو۔ حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، مومن ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ أَمَّةٌ کا معنی ہے لونڈی، خاص در خرید ہو یا وراثت میں ملی ہو یا غنیمت میں ہاتھ لگی ہو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یہاں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نکاح کے لیے ایمان ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ دین کو ترجیح دینی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. ان میں سے جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا وہ کامیاب ہوا، اور خاک آلود ہو تیرے ہاتھ، یعنی اگر تو مال اور حسب اور حسن کے سبب نکاح کرے صرف اور دین کو چھوڑ دے، تو آپ نے کیا فرمایا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ناپسند کیا اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر عورت کے چناؤ میں سب سے اہم چیز جو بیان فرمائی وہ اس کی نیکی اور تقویٰ ہے. فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا ساری کی ساری متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی شادی کے وقت اس عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو نیک ہو. کہا یہ کہ انسان مشرک عورت سے شادی کر لے. اس سلسلے میں جو استثناء رکھا گیا وہ یہ کہ اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، یعنی یہودی عورت یا عیسائی عورت سے. ایسا نکاح قانوناً درست ہوگا، لیکن بعض روایات اس بات پر گواہ ہے کہ یہ نکاح بھی کچھ پسندیدہ نہیں. کیونکہ پسندیدہ کیا ہے کہ دین کو نمبر ون رکھو، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. اگر کوئی شخص کسی کرسچن یا جو عورت سے بھی شادی کرتا ہے تو صرف قانونی رخصت ہے، پسندیدہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ صرف دو افراد کی دوستی کا نام نہیں ہے، یا دو افراد کے کچھ وقت اکٹھا رہنے کا نام نہیں ہے، وہ ایک خاندان کی بنیاد ہے. اس سے آگے نسلیں چلتی ہیں. اور اسلام میں کیا ہے کہ ہر مسلمان ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو آگ سے بچائے، محض ان کے کھانے پینے کا ہی انتظام نہ کرے بلکہ ان کی دین اور آخرت کی بھی فکر کرے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو جب اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہو، اور اچھی تربیت ایک نیک عورت ہی کر سکتی ہے، ایک مشرک عورت نہیں کر سکتی، یا پھر ایک نان مسلم یا اہل کتاب کی عورت بھی اس طرح نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ عراق اور شام کے علاقوں میں مسلمان کتابی عورت سے شادی کرنے لگے ہیں، یہ اہل کتاب عورت سے، تو آپ نے ایک آرڈیننس یا حکم کے ذریعے اس کو روک دیا، اس کو منع کر دیا. کیونکہ اس سے اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیں کہیں اپنا دین نہ بدل بیٹھے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرق مردوں کو، حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جب مردوں کے لیے حکم آیا تو نفس تن کی ہو، جس کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، اور جب عورتوں کے لیے حکم آیا تو کیا تھا ولا تن کی ہو، تو اس زبر اور پیش کی وجہ سے معنی میں فرق ہے. اور نہ نکاح کر کے دو، اس کا مطلب ہے کہ عورت خود نہیں نکاح کر سکتی، کسی اور کو ہی نکاح کر کے دینا ہے اس کو. ولا تن کی ہل مشرقینا، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے مت کرو. حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. کیونکہ عام طور پر شادی کے موقع پر پسند و ناپسند کو بہت اہمیت دی جاتی، بعض لوگ تو اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ پسند و ناپسند نکاح میں ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن پورے خاندان کی بنیاد اور آئندہ نسلوں کے لیے صرف یہی ایک وجہ کافی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ کوئی بہت بڑی پائیدار وجہ ہے، اس لیے کہ دل کی حالتیں تو بدلتی رہتی. آج کسی شخص سے آپ کو بہت محبت ہو سکتی، کل وہی شخص آپ کی نگاہوں سے اتر بھی سکتا ہے. اور اگر آپ نے باقی چیزیں نہ دیکھی، نہ اس کا دین دیکھا، نہ اس کا حسب نسب، نہ کاروبار، نہ کام، نہ اس کا اخلاق، نہ کردار دیکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ آج اگر دل بدلا اور پسند ختم ہوئی تو پھر تو پوری عمارت دھرام سے نیچے آ جائے گی، کیونکہ ایک دل ہی کا تو اعتبار نہیں، اس کے بدلتے تو کچھ دیر نہیں لگتی. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک جن جن چیزوں کو میں پسند کرتا تھا ابھی تک انہی کو کرتا اور آئندہ بھی کروں گا. آپ کے کتنے ہی سوچیں، کتنے ہی نظریات، کتنے ہی خیالات، کتنے ہی احساسات، کتنے ہی جذبات کتنی بار تبدیل ہو چکے. جب آپ بچے تھے آپ کی پسند کچھ اور تھی، بڑے ہوئے کچھ اور ہو گئی، اور یہ پسند کے معیار تو زندگی میں ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اس لیے اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایک مرد اور عورت کا نکاح محض پسند کی بنیاد پر ہو، اور خاص طور پر لڑکی کے لیے کہ وہ ولی کی، خاندان کی پروٹیکشن چھوڑ کے، ان سب سے بائی پاسٹ کر کے جنہوں نے اسے پیدا کیا، پالا، پوسا، بڑا کیا، ان سب کو خیر باد کہہ کے وہ ایک نئے خاندان میں یا ایک نئے شخص کے ساتھ بغیر کسی سیکیورٹی کے زندگی بسر کرنے کا خود سے خود فیصلہ کر لے، یہ چیز اس کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہاں تم کو پسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں تمہارا بڑا نقصان ہے، تمہاری ہلاکت ہے. آج دنیا کے چند دن تو ہو سکتا ہے بہت خوشگوار گزر بھی جائیں، لیکن اگر تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو کیا بنے گا؟ اور پھر پسند و ناپسند کا، محبت کا معیار اسلام میں ظاہری شکل و صورت نہیں، کسی کی دولت اور مال نہیں، نسل نہیں، رنگ نہیں، آزادی اور غلامی نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے. محبت کا معیار کیا ہے؟ کسی سے بھی محبت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے، کیونکہ انسان اس کے دین پر ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، کیونکہ محبت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان بڑی بڑی قربانیاں دے جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محبت کی خاطر تم اپنے ایمان کی قربانی دے جاؤ، ایسا کرو گے تو خدا کو منہ نہ دکھا سکو گے. اسی لیے صاف فرما دیا گیا ولعبد مؤمن خیر من مشرک، ایک غلام، ایک ادنا درجے کا انسان جس کی معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں، جس کے پاس کچھ مال نہیں، کچھ زندگی کی رونق نہیں، اللہ کی نظر میں وہ کہیں زیادہ بڑا ہے، اس مشرق سے جس کے پاس بہت دنیا ہے، یا بہت ہینسم اور اسمارٹ اور تمہارے دل میں بہت اترا ہوا ہے؟ نہیں، کیوں کیوں نہیں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے اور تمہارے آگ کی طرف جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے ان کی بات نہیں مانی جا سکتی، اللہ کی بات مانو. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے اذن سے بخشش کی طرف بلا رہا ہے. اگر تم اس کی بات مان لو گے تو اس صبر کے نتیجے میں، اس قربانی کے نتیجے میں کہ تم نے اپنی پسند کو پیچھے چھوڑ دیا اللہ کی پسند میں، تو تمہیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ جنت اور بخشش. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو سب لوگوں کے لیے. کیوں بیان کرتا ہے؟ کیوں کھول کھول کے رکھتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ بات سمجھ جائیں.